عطا کر دے ہمیں بھی گر مدینے میں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ایک آدمی بارگاہ رسالت میں درود شریف نہیں پڑھتا تھا, سرکار پر درود شریف نہیں پڑھتا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک رات خواب میں زیارت سے مشرف ہوا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ دی. اس نے کی یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فرمایا نہیں. اس شخص نے پوچھا پھر آپ میری طرف توجہ کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا اس لیے کہ میں تجھے پہچانتا نہیں. اس شخص نے عرض کی حضور آپ مجھے کیسے نہیں پہچانتے, میں تو آپ کی امت کا ایک فرض ہوں. اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء نے سچ کہا مگر تو مجھے درود شریف کے ذریعے یاد نہیں کرتا, اور میں اپنی امت کے لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں. جتنا وہ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں میں انہیں اس قدر ہی پہچانتا ہوں. جب وہ شخص بیدار ہوا تو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ 100 بار درود شریف پڑھے گا. اب اس شخص نے روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا اپنا معمول کر لیا. کچھ مدت بعد پھر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت ملی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اب تجھے پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت بھی فرماؤں گا. صلو علی الحبیب. یہ حکایت میں نے گلدستہ درود و سلام سے پڑھ کر سنائی جو کہ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے, اور ایسی بہت ساری حکایتیں اور روایتیں اس کتاب میں. پہلی فرصت میں اس کو خرید لیجئے, صرف 190 روپیہ ہدیہ ہے. اس کے صفحات ہیں 660, اور اس کو پڑھ بھی لیجئے. ایمان تازہ نہ ہو تو مجھے کہہ دینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان, چندم نگر حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. پیارے باپا جان, آپ کے مدنی مذاکرے بہت پیارے ہیں. پیارے باپا جان, آپ مجھے بہت پیارے لگتے ہو. میں نے کارٹون دیکھنا بھی چھوڑ دیا. پاپا جان, دعا کریں میں نا دارال مدینہ میں لگ جاؤں. شیطان کی کلاس جان, محبت کے چاہو
مدینہ لگا رہے گا.
انشاءاللہ.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
میرا نام شہزاد علی اتاری ہے. بابا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ تو سنا ہے کہ موت کو مہندے کی شکل میں لایا جائے گا, تو کیا حیات کی بھی کوئی شکل ہے؟ ارشاد فرمائیے.
موت مہندے کی شکل میں ہے, جو کہ قیامت کے روز جب صرف جہنمی نہ صرف کفار جہنم میں رہ جائیں گے, اور جو مسلمان معاذ اللہ اندر گئے بھی تھے دوزخ میں, وہ جب نکال لیے جائیں گے تو اس وقت موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا, اور دوزخیوں کو پکار پڑے گی تو وہ جھانکیں گے اس امید پر کہ شاید ہماری بھی کوئی رہائی کی صورت ہو جائے. لیکن ان کو مینڈا دکھایا جائے گا کہ یہ موت ہے, اور سب کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا, اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی, تمہیں اس میں ہمیشہ 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 کے لیے رہنا ہے. اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی, اور تمہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, کبھی بھی نہیں نکلنا. تو یوں جنتیوں کے لیے مسرت بالائے مسرت, جبکہ دوزخیوں کے لیے حسرت بالائے حسرت. اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں, ایمان کی سلامتی کا سوال کرتے ہیں. اگرچہ عمر بھر نماز پڑھی ہو, تہجد پڑھی ہو, معاذ اللہ معاذ اللہ اگر کفر پر خاتمہ ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جنت میں محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ایمان کی فکر ہم سب کو کرنی بھی چاہیے, اللہ نصیب کر دے بس. اچھا, اب ہے کہ حیات. حیات ایک گھوڑی کی شکل پر ہے, گھوڑا کی مؤنث گھوڑی, اور یہ گھوڑی سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی سواری کی گھوڑی ہے, اور وہ گھوڑی جس بے جان کے پاس سے ہو کر نکلتی ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ میرے آقا اعلی حضرت کے ملفوظ ذات شریف میں. اچھا, حیات کے معنی شاید سب نہ سمجھو, حیات معنی زندگی. تو یہ حیات ایک گھوڑی کی شکل پر ہے, جبریل امین کی سواری کی گھوڑی, یہ حیات ہے زندگی. جس کے پاس سے گزرتی ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے, یعنی جو بے جان ہوتا ہے وہ جان پڑ جاتی ہے, اللہ کی شان ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد بلال ہے, میں جامع المدینہ فیضان مدینہ میں درجہ سادس کا طالب علم ہوں. آپ سے سوال عرض یہ ہے کہ لید یعنی گوبر تو ناپاک ہے, تو جنات کے لیے ناپاک چیز کا کھانا کیسے جائز ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے.
جس لید گوبر کو جنات لیتے ہیں نا, وہ دانا یا پھل بن جاتا ہے, اور جب کسی شے کی ماہیت بدل جائے, کیفیت بدل جائے, تو پاک ہو جاتی ہے. جیسے شراب, شراب ناپاک ہے, قطعی ناپاک ہے, پیشاب کی طرح ناپاک ہے, لیکن جب یہ سرکے میں تبدیل ہو جائے گی تو پاک ہو جائے گی. تو یوں تو انسان جس نطفے سے بنا ہے, انبیاء علیہ السلام پاک, ہاں ویسے عام آدمی جس نطفے سے بنا ہے ناپاک ہوتا ہے, جب انسان بن جاتا ہے تو پاک ہوتا ہے. تیرا جانور ناپاک نطفے سے بنتا ہے پاک ہو جاتا ہے, کھانے کے لیے حلال ہو جاتا ہے. یہ پھل وغیرہ کی جو کھاد ہوتی ہے نا, اصل کھاد جس میں کاشت کی جاتی ہے, اس میں بھی گوبر اور انسانی گند اور کیا کیا مطلب ملا ہوا ہوتا ہے, اسی سے غذا لے کر یہ پودا نکلتا ہے جو کہ پاک ہوتا ہے, کیونکہ وہ کیفیت اس کی تبدیل ہو گئی, اپلا ہے, گوبر ہے. گوبر کو جلایا, جلا اور جل کر خود بخود پورا جل کر بجھ گیا, راکھ رہ گئی, یہ پاک ہے. اگر خود بجا دیا تو نا پاک ہے, کہ ابھی اس کی حیثیت تبدیل نہیں ہوئی. یہ ایک شرعی اصول ہے. تو یہ مطلب جنات کے لیے جو گوبر یہ حلال ہے ان کے لیے, تو جب یہ گوبر کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو یہ ہمیں بھلے گوبر نظر آ رہا ہے, ان کو ان کے لیے وہ دانہ یا پھل, اناج کا دانہ یا جو بھی ہو یا پھل وغیرہ یہ بن جاتا ہے, تو یہ ان کے لیے پاک ہوتا ہے, یہ کھاتے ہیں اس کو. ہم ہڈی پھینکتے ہیں, ہڈی پر بھی تو ہڈی پر کیا غذا ہوتی ہے, ان کو چربیاں اور بوٹیاں اس میں ملتی ہیں ہڈی سے, جو ہم کھا کے پھینکتے ہیں ہڈی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد صفدر نیاز ضلع رحمیار خان تحصیل خان پور سے بات کر رہا ہوں. بابا جان میرا یہ سوال ہے کہ کیا کوئی ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی گزرے ہیں کہ جن کا تخت ہوا پر ہوتا تھا؟ بابا جان جواب عنایت فرمائیں.
تو مشہور ہیں وہ, تو یہ بتا دیں گے. ابھی ایک ہی تو نبی ایسے مطلب ہوئے کہ جو تخت پر اڑتے تھے. ماشاءاللہ. چلیے ایک آواز سے بولیے اور اس نیت سے بولیے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے, رحمت کا نزول ہوتا ہے, ہم ان کا نام پاک لیں گے اور رحمت کے حقدار بنیں گے. ایک آواز سے ماشاء اللہ. دیکھو بولا نا, سلیمان علیہ السلام. الحمد للہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ساری دنیا پہ تھی, ساری دنیا پہ, اور کوئی بادشاہ نہیں تھا, ساری دنیا پر حکومت تھی. اور یہ ایسے بادشاہ ہوئے کہ نہ صرف انسان, جنات پر بھی ان کی حکومت, جنات ان کے تابع تھے, جانور, پرندے, درندے, پانی, ہوا, سب تحتے تصرف. کیسی حکومت تھی, اللہ کی رحمت. اور نبی معصوم, جب نمرود کو حکومت ملی خدائی کا دعویٰ کر دیا, فرعون کو ملی خدائی کا دعویٰ کر دیا, یہ اللہ کے نبی اللہ کے سامنے عاجزی فرماتے رہے. اللہ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے علیہ السلام. تو یہ تخت پر بھی اڑتے تھے. ہوائی جہاز تو مشینری سے اڑتا ہے نا, تو روحانی پاور سے اڑتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد رضوان اتاری ہے, میرا تعلق مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے ہے. میرا سوال امیر علیہ سنت سے یہ ہے کہ حضور میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے ایک مزار شریف پہ جاتا ہوں, میں نے وہاں کم از کم 22 دن ہو گئے ہیں, 25 میں روزانہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بندہ مزار شریف کے اوپر چڑھ کر تلاوت شروع کر دیتا ہے, اور جب ہم نماز فجر ادا کر کے واپس آتے ہیں تب بھی وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے, قبر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ تلاوت کرتا ہے. حضور اس کا یہ عمل کیسا ہے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا, عذرائے کرم آپ ہماری رہنمائی فرمائیں.
مزار شریف پر کھڑے ہو کر تلاوت کرتے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ دیکھا جاتا ہے, اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا. آپ کی سمجھ میں نہیں آتا, ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا, کیونکہ قبر پر پاؤں رکھنا, مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ حرام ہے. بلکہ یہاں تک فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے لکھا ہے رد المختار وغیرہ میں کہ قبریں مٹا کر جو نیا راستہ نکالا گیا اس پر چلنا حرام, بلکہ شبہ ہو کہ شاید یہاں سے یہاں پہلے قبریں ہوں اور یہاں راستہ نکلا ہوگا, تو اس پر بھی چلنا حرام. یہ ہمارے یہاں بھی پاکستان میں بھی ہے. یہ تو اگر قبر کا ایک ابھار نظر آ رہا ہے اس میں بندہ کھڑا ہو گیا, تو یہ بیچارے مطلب انہوں نے سوال کیا. داتا دربار میں جب میں نے دیکھا, جو اب پتہ نہیں کیا پوزیشن ہے, داتا دربار میں حضور داتا غریب نواز کے قدموں میں کوئی دیوانہ سویا ہوا ہے, تو اس کو قبر کو شہید کر کے اس کا نقش اور وہ کچھ ماربل کا پٹا وغیرہ بنا دیا ہے جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ قبر ہے, اور اس قبر پر کھڑے ہوئے بغیر پھول نہیں چڑھائے جا سکتے, اس طرح کا وہ لوکیشن ہے. یہاں سب چڑھے ہوتے ہیں, اس کا کوئی سوال نہیں کرتا, میں بتاتا رہتا ہوں کہ آپ احتیاط کرنا. اور بھی کئی قبریں وہاں بٹھا دی گئی ہیں. تو یہ مسلمان کی قبروں پر آپ بولو گے زائرین کیا کریں, تو زائرین پر کے پاس جانا واجب ہے. یا قبر پر پاؤں نہ رکھنا واجب ہے, مزار پر جانا واجب نہیں ہے نا. دور سے بھی پاس والے یہ راز کیا جانے, دور سے بھی سلام ہوتا ہے. ہاں تو قبر جنہیں بہت ساری قبریں, جب قبریں ختم ہو جائیں دو چار گز, دس بیس تیس پچاس گز دور تک قبریں, ٹھیک ہے, آپ اس دور سے فاتحہ پڑھ لیں, سلام عرض کر دیں وہ سن لیں گے, قریب جاؤ گے تو ہی سنیں گے, ضروری ہے. تو یہ تقریباً یعنی کہ مشہور مزارات ہیں نا جہاں, تو اولیاء کرام کے قدموں میں سونا لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان کے قرب میں جگہ ملے, اور یہ فضیلت بھی اس میں کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے قریب دفن ہوتا ہے اس کو بڑا کرم ہوتا ہے, بڑی رحمت ہوتی ہے. اعلی حضرت نے بھی یہ واقعہ بیان فرمایا ہے, شرح الصدور میں بھی ہے یہ واقعہ کہ ایک قبر کھل گئی تھی تو بارے اور نمی کی وجہ سے قبر کھل گئی, وہاں کیچڑ تھا نمی تھی, تو لوگوں نے دیکھا کہ جو قبر کا مردہ تھا وہ نظر آ رہا ہے, اور اس کے منہ میں دو اس کے شاخیں لپٹی ہوئی ہیں اور ناک میں دو پھول ہیں جو اس کو خوشبو پہنچا رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو لوگوں نے اٹھایا کہ یہاں وہ کیچڑ میں پڑا ہی ہے, اس کو اٹھاؤ, اٹھا کے دور خشک قبر جو کھدی ہوئی تھی اس میں انہوں نے رکھا کھود کے. تو جیسے ہی رکھ کر ہٹے تو اب وہ شاخیں جو تھی وہ سانپ بن گئی, پھول سانپوں کے منہ بن گئے, اب اس کے نتھنوں کو ممبوڑ رہے نوچ رہے, سب گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو گیا. تو کوئی روشن ضمیر بندہ نکلا, اللہ کا نیک بندہ, تو اس نے فرمایا کہ اگر اس کی عافیت چاہتے ہو, خیریت چاہتے ہو, تو وہیں کیچڑ میں, کیچڑ سے مراد گٹر کا کیچڑ نہیں تھا, نرم زمین تھی, تو وہیں نرم زمین میں اس کو وہیں دفنا دو, کیونکہ یہ جو سانپ ہے نا یہ تھا اسی کا مستحق, وہاں بھی یہ سانپ ہی تھے, لیکن وہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ دفن ہے تو اس کی برکت سے وہ سانپ پھول بن گئے تھے, تو اس بیچارے پر رحم کرو, اس کو اٹھا کے وہاں رکھو. چنانچہ ان لوگوں نے اٹھایا جوں تو وہاں رکھا تو واقعی وہی شاخیں وہی پھول. تو صالحین کے قدموں میں دفن ہونا یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے. اپنے جنت البقیع مانگتے رہتے نا, ایک نہیں دو نہیں چار نہیں, کم و بیش دس ہزار صحابہ کرام جنت البقیع میں آرام فرمائے. پھر نہ جانے کتنے تابعین, تبع تابعین, اولیاء کاملین, اہل بیت اطہار, اور کیا کیا وہاں خزانہ ہے آخرت کا. جنت البقیع اللہ نصیب کر دے. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں, وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. شخص مزار پر کھڑا ہو کر تلاوت کر رہا نا, یہ ہونا ہو کوئی عامل ہوگا, بابا جی ہوگا یا کسی بابا جی نے اس کو یہ طریقہ بتایا ہوگا کہ یوں یوں کر لے تو تیرے تابع یہ ہو جائے گا, کوئی بھوت پلت پکڑنا یا جن وغیرہ پکڑنا ہوگا اس کو, خدا بہتر جانے, ایک قیاس ہے. تو بہرحال یہ کہ جو اس بات پر قدرت رکھتا ہو کہ اس کو روکے تو اس کو چاہیے کہ اسے روکے کہ یہ ایک گناہ کا کام کر رہا ہے. عام مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام, تو جو مزار بنا ہوا تو عین ممکن ہے کسی ولی اللہ کا مزار ہو اور وہ جمالی ہو, ورنہ جلالی ہوتے تو اس کو اٹھا کے کبھی کا پھینک چکے ہوتے. مزار پر کھڑا ہونا واقعی وہ اس کے کھوپڑی کے بھر اس کو پھینکتے تو چکنا چور ہو جاتی کھوپڑی اس کی, لوگ عبرت پکڑ دے کہ اہل اللہ کے مزارات کی بے حرمتی کوئی آسان نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں بچائے. محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. آمین. اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان, کیا غوث اعظم کوئی درجہ ہے؟ غوث اور قطب کیا ہوتا ہے؟ کیا ایک وقت میں مختلف زبانوں میں ایک سے زیادہ غوث ہو سکتے ہیں؟ براہ کرم اس بارے میں رہنمائی فرمائیں.
فتح و رضویہ جلد 28 صفحہ 373 پر ایک مضمون ہے جو سوال کیا گیا, اس میں اس کا جواب ہے. اب یہ ہے بڑی ٹف, جس کو بولتے ہیں انگلش میں ادق مضمون, اس کی تسہیل بہت دشوار ہے. تو میں مطلب کچھ عرض کرتا ہوں. اقطاب اصحاب خدمت کو کہتے ہیں, قطب کی جمع ہے اقطاب. قطب یہ اولیاء کرام میں سے ایک قسم ہے ولی کی, جو مطلب ایک مخصوص حدود میں, شہر میں یا شہر بڑا ہے تو کچھ حصے میں یا ملک میں, بعض ملک میں چھوٹے ہوتے ہیں, تو وہ یہ ایک مطلب باطنی نظام ہوتا ہے اولیاء کرام کا, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ قطب ہے, اور بعض اوقات وہ قطب ہوتا ہے. تو قطب یا اصحاب خدمت ہوتے ہیں, ان کے وسیلے سے بہت کچھ نظام چل رہے ہوتے ہیں. اقطاب اصحاب خدمت کو بھی کہتے ہیں جو ہر شہر اور ہر لشکر میں ہیں. شک نہیں کہ ہر غوث اپنے دورے میں ان سب اقطاب کا افسر و سردار ہے, کہ وہ تمام اولیاء دورہ کا سردار ہوتا ہے. اس دور میں جتنے اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ سب ان کا سردار ہوتا ہے, یہ جو غوث ہوتا ہے. تو اس معنی پر ہر دورے کا جو غوث ہے وہ قطب الاقطاب ہے, سارے اقطاب کا بھی قطب ہے. بلکہ غوث کے نیچے جو عہدہ داران تمام اصحاب خدمت کا افسر ہوتا ہے, عہدے دار ان تمام اصحاب خدمت کا افسر ہو, میں مانا وہ بھی قطب الاقطاب ہے. مگر قطب الاقطاب بمعنی اول, نے پہلے جو میں نے عرض کیا, یعنی غوث الاغواص, کے دوروں کے غوثوں کا غوث ہو, غوثوں کو غوثیت اس کی عطا سے ملتی ہے, اور غوث اپنے اپنے دورے میں اس کی نیابت سے غوثیت کرتے ہیں. وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جان امام حسن. یہ وہ غوث تھے کہ جن کو بھی, یعنی ان کا جو دور تھا, جتنوں کو بھی غوثیت ملی یہ ان کے ذریعے ملی, ان کی عطا سے ملی. یعنی ایک دورہ ہوتا ہے, ایک دورانیہ جس کو اپنے بولتے ہیں, تو ایک دورہ, ایک مطلب ایک پیریڈ, تو اس میں یہ ان کے ذریعے غوثیت ملی. اور ان کے بعد حضور غوث اعظم دستگیر یہ غوثیت کے منصب پر فائز کیے گئے، اور اب یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور تک اسی مطلب کے منصب پر ان کی عطا سے غوثیت سب کو ملے گی. اب امام مہدی جو یہ وقت کے غوث ہوں گے، غوث الاغواص ہوں گے، یوں سمجھ لیجئے جن کو غوثیت جو عطا ہوئی نا کہ ان کے ذریعے غوث پاک کے ذریعے غوثیت ملے گی، تو امام مہدی کے ظہور کے بعد یہ نہیں ہوگا نعوذ باللہ کہ اب یہ ولایت چلی گئی، غوثیت چلی گئی، ایسا نہیں. اب یہ کہ ان کی ڈیوٹی جو ہے یہ جو غوثیت پر فائز کرنے کی دی، یوں سمجھو کہ اب امام مہدی اس منصب پر آ گئے. اب یہ ہے بہت ادق مضمون، میں نے اپنی موٹی سمجھ کے مطابق اس کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ حلاظت کے مضامین سمجھنے کے لیے بھی بہت زیادہ عقل چاہیے. اللہ تعالیٰ اعلی حضرت کی برکتیں نصیب کرے، غوث پاک کی برکتیں نصیب فرمائے. امام حسن مجتبی وہ سید الاسخیا سخیوں کے بادشاہ کی بھی برکتیں وہ نصیب کرے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں بھی نصیب فرمائے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے بابا جان، میرا نام محمد حامد رضا عطاری ہے، میرا تعلق پنجاب سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ روح قبض کرنے والے فرشتے کتنے ہیں؟ ان کا جواب ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روح قبض کرنے والے فرشتے چار ہیں. اچھا، اب یہ چار کس کس کی روح قبض کرتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم نے تو آج تک ملک الموت کا ہی سنا تھا. ملک الموت جن کو ہم کہتے ہیں، یوں تو ملک الموت کے معنی ہے موت کا فرشتہ. عوام جس کو ملک الموت کہتا ہے، کوئی ملک الموت کہتا ہے. ملک مانے تو بادشاہ، ملک مانے فرشتہ. ملک یہ بھی غلط ہے، ملک الموت، ملک الموت. تو ملک الموت جو ہے نا، یہ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، جن کا نام ہے عزرائیل. عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام. تو یہ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں. ایک فرشتہ جنات کی روح قبض کرتا ہے، ایک فرشتہ شیاطین یعنی شیطانوں کی، جبکہ ایک فرشتہ پرندوں، وحشیوں یعنی جنگلی جانوروں، درندوں، مچھلیوں اور چیونٹیوں کو وفات دینے پر مامور و مقرر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کامران حسین عطاری اٹلی سے آیا ہوا ہوں، تین دن کے مدنی قافلے میں. پیارے باپا جان سے میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب جب نماز میں کوئی رکن میں بھول جائیں تو کیا مقتدیوں کے وضو میں کوئی فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے امام بھول جاتا ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا. پیارے باپا جان مغفرت کی دعا کیجئے میرے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے.
یغفر اللہ لنا ولکم ولہم. حدیث شریف میں اشارہ تو ہے کہ امام کو جو مغالطہ لگتا ہے تو یہ مقتدیوں کے بعض اوقات یہ طہارت یا وضو، طہارت میں فرق، کچھ نقص ہوتا ہے، مطلب وضو میں کوئی خامی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے امام کو مغالطہ لگتا ہے. اب یہی وجہ ہے یا اور بھی تو وجہ ہو سکتی ہے کہ امام خود ہی کچا کچا ہو، بلکڑ ہو، بھول جاتا ہو، تو یہ مطلب کسی مقتدی پر الزام رکھنے کی حاجت نہیں ہے کہ تیرا وضو غلط ہے. اب جیسے کہ ایک ہی مقتدی ہے, ایک امام ایک مقتدی ہے, نماز پڑھ رہے ہیں اور دونوں دوست ہیں سفر میں, امام صاحب بھلک کر ہیں, جو دوست امام بنا وہ اس پہ چڑھائی کر دے, جب وضو کرنا نہیں آتا تو میری نماز خراب کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپنی نماز پر غور کرے, کسی کے اس طرح دل آزاری کرنے کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان میرا نام گلفام احمد ہے, میں باب المدینہ سرجانی ٹاؤن سے. اس شعر کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. ہائے تجھے چاہیں گے اپنا خدا بنائیں گے. جزاک اللہ.
ہائے تجھے چاہیں گے, ہائے
ہائے,
ہاں ہائے, وہ ہائے کی کا مخفف ہے, ہائے ہائے. تجھے چاہیں گے تو خدا بنائیں گے, تو واضح ہے, یہ تو بالکل واضح کفر ہے. یہ تو اللہ کے سوا کسی اور کو جب چاہے گا یا اپنا محبوب بنا لے گا تو خدا اس کو تسلیم کر لے گا, یا تو اس کا کوئی محبوب نہیں ہے. اب بنائے گا یہ پیترا, مطلب کسی پر شاید ڈورے ڈال رہا ہے کہ اب تجھے محبوب بناؤں گا, بس تجھے خدا بھی بنا لوں گا. بہرحال یہ مصرا جو ٹکڑا یا مصرے کا ٹکڑا تھا یہ کفر ہے, اور اس یہ گانے ہی کے کوئی شعر کا ٹکڑا ہوگا, ظاہر ہے گانے میں اس طرح ہوتا ہے. تو یہ گانے بازوں کی تباہ کاریوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. گانے مت سنا کرو, آقا کی نعتیں سنا کرو. گانوں میں خطرہ 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 ہے, ایمان کا خطرہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے.
آمین آمین.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سے کچھ پوچھوں, کیا جنات بھی نماز پڑھتے ہیں؟ پڑھتے تو کہاں پڑھتے ہیں, کون بتائے گا؟
ہمارے بلوچستان کے اسلام میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں. بابا
بس اگر درست نہیں بتایا تو مدنی سزا کیا ہوگی؟
یہ نماز کورس میں فارغ ہوئے ہیں, اب آپ جب جتنا چاہیں روک لیجیے.
اب وہ قوم جنات والی کتاب پڑھی ہوگی تو ان کو شاید حفظہ اچھا ہوگا تو یاد آ جائے گا, باقی نہیں پڑھی ہوگی اس کو کیا پتا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے پاپا جان میرا نام محمد آصف عطاری, سوئی بلوچستان سے آیا ہوں فیضان نماز کورس کے لیے.
ماشاءاللہ.
پیارے پاپا جان جنات مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟
وہ قوم جنات میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے.
ایک اور اسلام بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ان کا جواب سن کر ان سے پوچھیں.
اب ہو سکتا ہے مسجد میں بھی پڑھتے ہوں گے, ایک حدیث شریف میں مطلب یعنی کہ نمازوں کی جگہ کا بتایا گیا حدیث شریف میں, وہ حدیث لکھی ہے قوم جنات والی کتاب میں.
پیارے باپا جان وہ گھاس پر نماز پڑھتے ہیں,
پڑھیے کتاب, کتاب پڑھیے قوم جنات.
اور کوئی
پڑھی نہیں ہے کتاب, ویسے جواب درست ہے. وہ حدیث یہ لکھی ہے کہ تم لوگ گھاس پر قضاء حاجت نہ کرو, پیشاب پاخانہ نہیں کرو, اس لیے کہ یہ جنوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے. اب یہ عام طور پہ جب جنگلوں میں اترتے ہیں تو گھاس پر پیشاب, تو یہ جنوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے گھاس. بہت آزمائش ہے, سبزی گھاس پر پاؤں رکھنے میں بھی آزمائش ہے. جائز, گھاس پر بھی کوئی پیشاب کرتا تو ناجائز نہیں ہے, کسی کو دیکھ لو اور بولے گناہ کر رہا ہے, نہیں گناہ نہیں ہے. یعنی کسی نے اس کو گناہ کہا نہیں ہے. ہم نے ابھی تک پڑھا سنا نہیں ہے. کیوں بھائی گناہ نہیں کہیں گے؟ احتیاط اچھی ہے. واقعی وہاں کوئی جن کی نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ ہو وہ ناراض ہو گیا تو کچھ ہو گیا آپ کو تو پھر کیا ہوگا. ان کا بھی عجیب و غریب غریب و عجیب نظام ہوتا ہے جنوں کا. ایک بار ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا کہ ایک غالباً اس طرح کا واقعہ تھا کہ ایک اسلامی بھائی کو جن آ گیا. تھے بےچارے دعوت اسلامی کے ماحول کے. اب وہ جن اس کو تنگ بہت کرتا تھا. اس گھر میں مدنی مذاکرے چلتے تھے آڈیو کیسٹ. اب تو ویڈیو بھی لوگ کم ہی ہاتھ لگا رہے ہیں تو آڈیو کیسٹ کا دور تھا. وہ آڈیو کیسٹ وہ مدنی مذاکرے سنتے تھے. وہ بھی مدنی مذاکرے سنتا تھا تو پھر وہ ظاہر ہوا ہوگا. اس نے کہا کہ یہ مدنی مذاکرے والے کو میرے پاس لے چلو, میں مسلمان ہو جاؤں گا. اس کو ٹرین میں بٹھا کر جس پر وہ جن آتا تھا نا اس کو لے آئے تھے ہمارے گھر پہ لے آئے. تو ان دنوں نیچے مغرب کی نماز کے بعد گھر کے اندرون حصے میں ملاقات ہوتی تھی لائن لگ کر. تو جن والا بندہ بھی لائن لگ کر آ گیا. تو مسلمان تو اس طرح بھائیوں نے پہلے ہی اس کو وہاں آ گیا تو کسی سے بات ہوئی کر دیا تھا کہ وہ مسلمان. کوئی بولا مجھے ہونا ہے تو فوراً کر دینا چاہیے. تو پھر وہ اس نے بہت نرم لہجے میں, جن اس پہ چڑھا ہوا تھا, نرم لہجے میں بات چیت کی. اس نے میں نے کہا اس کو اب تو تم مطلب یعنی کہ پیر بھائی ہو گئے آپس میں. شاید اس نے غالباً ہاں بیعت بھی کی اس نے. تو میں نے کہا اب تو تمہارا پیر بھائی ہو گیا, تم مسلمان ہو گئے اور تم مطلب اب اس کو تنگ کرنا نہیں چھوڑو. بولا نہیں, آئے ضدی تو ہے نا مخلوق. نہیں بولا کہ یہ اپنے آم کے باغ میں وہ شام کے وقت وہ درخت سے کودا یا اس طرح کچھ بتایا. وہ یہ کودا میرا بچہ وہاں کھیل رہا تھا, یہ اس نے اس پر پاؤں رکھ دیا اور بچہ جو تھا وہ زخمی ہو گیا, تکلیف ہو گئی اس کو اور وہ رات ہم سو نہیں سکے بے چینی سے. میں اس کو چھوڑوں گا تو نہیں, نہ اس کی ماں سو سکی نہ میں سو سکا. میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. میرے بچے ارے بھائی یہ نظر نہیں آیا تمہارا بچہ, تم لوگ نظر تو آتے نہیں ہو. نہیں میں چھوڑوں گا تو نہیں. اب یہ تو پھر میں نے اس کو دھمکی دی. دھمکی دی نا تو اچھا اچھا پھر ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا. شاید پھر بھی میرا خیال ہے کہ شاید ایک سال کی اس نے کہا کہ میں ایک سال کے بعد چھوڑوں گا ایسا کچھ. اب پورا یاد نہیں آ رہا واقعہ. تو اس طرح تو یہ مطلب درختوں اور اس میں بھی بعض اوقات رسک ہو جاتا ہے. اللہ محفوظ رکھے تو اس کا حفاظت کا تعویذ پہننا چاہیے اور اپنے اوراد جو بھی آپ کے پیر ہوں ان کے اوراد ملتے شجرے, تو وہ شجرے میں اس طرح کے وظائف ہوتے ہیں اوراد ہوتے ہیں کہ وہ اوراد جو ہے نا یہ اگر مسلسل بندہ پڑھتا رہے نا تو اس طرح کی مخلوق کے اثر سے بھی محفوظ رکھ سکتا ہے رہ سکتا ہے. اور بہترین وظیفہ حدیث شریف میں یہ وظیفہ اگر آپ کر لیں نا, اگر آپ کو دباؤ پڑتا ہے بدن پر, بعضوں کو سوتے ہوئے ایسا لگتا ہے وہ گردن دبا رہا ہے, کوئی بوجھ پڑتا ہے, یہ اس میں بھی بیٹھے ہوں گے, ان میں ہوں گے ایسے جن کو ایسا محسوس ہوتا ہوگا سوتے ہوئے ایک دم بوجھ پڑ گیا اور چیخ مارنا چاہیں گے تو چیخ نہیں نکلے گی اور ایک دم مطلب کپ کپی بھی مطلب حالت ہو جاتی ہے عجیب. پھر وہ جو تو آنکھ کھلتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا, ایسا بعضوں کو ہوتا ہوگا. یا بے چینی اتنی ہوتی ہوگی کہ نیند نہیں آتی ہوگی, سوتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہوگی یا ویسے نیند اچڑ جاتی ہوگی. تو حدیث پاک میں ایک بہت پیارا ورد ہے, وہ ان امراض کا حدیثوں میں تذکرہ نہیں ہے لیکن تجربے سے یہ جو طریقہ نا یہ ان امراض میں فائدہ مند ثابت ہوا. میں اپنے تجربے بتا رہا ہوں کہ مجھے فائدہ مند ثابت ہوا کہ اس طرح کے اگر کوئی جیسے مریض کو بتایا اس نے کیا تو اس کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مگر کرنا ہوتا ہے ڈیلی بلا ناغہ کرنا ہے, اور وہ حدیث پاک میں یہ طریقہ ہے, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تھے, تو یوں سنت بھی ہوا. دعا کی طرح جیسے ہاتھ پھیلا لے, ہاتھ پھیلا کر قل ہو اللہ احد, سورہ فلق, سورہ ناس, اعوذ بسم اللہ جو پڑھنے کا ہے وہ تو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سورہ فلق, سورۃ الاخلاص, قل ہو اللہ شریف, سورہ فلق اور سورۃ الناس, یہ تینوں سورتیں ایک ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے پھیرتے ہوئے لاتے تھے, تو آگے سے یوں پھیرتے ہوئے لائیں اور یہ سارے بدن پر پھیریں, پھر پیچھے بھی پھیرنا ہے. تو جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچنا ممکن ہو وہاں تک آپ پہنچائیں, سب جگہ پھیریں. یہ ہوا ایک بار, اسی طرح تین بار کر لیں. اگر آپ مسلسل 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 کرتے رہیں گے کسی جن بھوت کی مجال نہیں ہے جو آپ کو ستا لے انشاءاللہ. یہ ایسا ورد ہے, ایسا احسار ہے جو حدیث پاک میں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. تو یہ آپ کریں, دیکھو پھر بھی کچھ ہو جائے تو اس میں اپنی کوتاہی سمجھے کہ میرے مخارج کا مسئلہ ہوگا, میں کبھی چھوڑ دیا تھا, کہیں غلط پڑ گیا ہوں گا, کہیں صورت آگے پیچھے کر دی ہوگی, کبھی تین کے بجائے دو پر سمجھا ہوں گا کہ تین ہے, تین کے بجائے چار پانچ مرتبہ کر لیا ہوگا. کیونکہ چابی جو ہے نا اس کے دندانے فکس ہوتے, اگر ایک دندانہ کم ہو گیا تب بھی تالا نہیں کھلے گا, ایک دندانہ زیادہ ہو گیا تب بھی تالا نہیں کھلے گا, پورے پورے دندانے ہونے چاہیے. تو یاد کر کے یہ کوشش فرمائیں. تو یہ چار پانچ منٹ چھ منٹ کا عمل ہے, یہ سونے سے پہلے کرنا ہے. بستر پر بیٹھے جب سونے کے لیے تو یہ بیٹھے بیٹھے کر لیں پھر سو جائیں, اور روز کرنا ہے. یہ ایک پابندی کریں گے انشاءاللہ عزوجل, یہ بہترین تعویذ ہے, بہترین ورد ہے, بہترین حصار ہے. یہ جنوں سے, جادو سے, طرح طرح کی آفتوں بلاؤں سے یہ بچنے کا عمل ہے. جو کرتے ہوں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں پاتے بھی ہوں گے. تھک کے چھوڑ نہیں دینا, آپ بس اس کو مستقل کریں, اپنے مخارج چیک کروا لیں کسی سے, تلفظ جو بھی حروف کی ادائیگی یہ کسی اپنے قاری صاحب وغیرہ سے, ماشاءاللہ یہاں تو مدنی اور قاری صاحبان بہت ہیں, آپ ان سے چیک کروا لیں. تو انشاءاللہ عزوجل مدینہ مدینہ جائے اس عمل کو شروع کر دیں, بس آج سے شروع کر دیں جب سونے لگے نا. اگر دن میں دو مرتبہ سوتے ہیں تو دو مرتبہ کر لیں, سونے سے پہلے کرنا ہے. یہ سستی ہے پڑھنے میں, تو جنوں سے بھی تو ڈر لگتا ہے نا, کر لیا کرے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, میری بھی حفاظت فرمائے, ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شجر قادریہ رضویہ کے صفحہ نمبر 12 پر یہ عمل جو میں نے ابھی بتایا نا آپ کو, یہ اس میں لکھا ہوا ہے. تو بھول جائے تو شجرہ شریف کھول کر دیکھ لیں, سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ اپنے سلسلے قادریہ کا بھی عمل ہے, یہ اعلی حضرت سے بھی منقول ہے, یہ الوظیفۃ الکریمہ میں اسی کے حوالے سے اس میں ہے. میں آپ سے نیت نہیں کرواؤں گا کون کون کرے گا, میں درخواست کرتا ہوں یہ کرنا ضرور انشاءاللہ. اللہ تعالی استقامت دے, استقامت کے ساتھ کرنا. میں نے اس سے نفع اٹھایا الحمدللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد یوسف عطاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, کچھ دن میں آپ کا مریض ہوا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی زیارت کے لیے میں بہت, مجھے عشق ہو گیا آپ کے ساتھ. لیکن ابھی 30 تاریخ کو ہم गुजरात से काफिले में आ रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि आपकी ज़ियारत के लिए आ रहा हूँ। प्यारे बाबा जान, आपकी वजह से मैं आज मामा शरीफ भी सीने में बांध लिया और पीरे गौसे आज़म दस्तगीर का मरीज भी हो गया हूँ। तो बस आप एक दफ़ा हम गुनाहगारों पे एक नज़र कर दें।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
जनाब अली, मेरा नाम तज़ीन अख्तर है और मैं एडिटर हूँ इस्लामाबाद में। तो मैं मदनी चैनल देखता रहता हूँ और मदनी चैनल पर अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब के जो मदनी मुज़ाकरे हैं वो भी मैं सुनता हूँ। मैं आपसे एक सवाल करूँ। कुछ अरसा कबल मैं एक महफिल में शरीक था तो वहाँ पे हमारे एक मेहमान थे जो बैरून मुल्क से आए हुए थे। तो उन्होंने ये कहा कि चूंकि अल्लाह ताला दिलों का भेद जानता है तो इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो तमाम जुबानें भी जुबानों के लिए भी अल्लाह ताला को कोई मोहताजी नहीं है। मकसद उनका कहने का ये था, लुबे लुबाब ये था कि अगर हम कुरान पाक अरबी में ना पढ़ें और अपनी मकामी जुबानों में पढ़ लें तो ये भी काफ़ी है। एक मुसलमान को, अहले ईमान को इस बात को किस तरह देखना चाहिए और क्या कुरान पाक का अरबी में पढ़ना ज़रूरी है, इसकी शरी अहमियत के मुताबिक हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।
इसमें तो कोई शक नहीं, अल्लाह ताला हमारी सारी जबानें जानता है, वो मोहताज नहीं है। लेकिन कुरान करीम क्या मतलब, इसका निज़ाम ख़त्म कर दें, जिसके बारे में खुद कुरान करीम में आकाम आए वरतिल कुरान तरतीला, कहीं कुछ इस तरह की कुरान अरबी में उतारा गया ये आया, ये फिर आज तक मुफस्सिरीन इसकी तफसीरें करते आए, क्या ये सब लपेट कर रख दिया जाए? ये इंग्लिश में कुरान पढ़े, वो उर्दू में पढ़े, ये सिंधी में पढ़े, ये पंजाबी पढ़े, वो पश्तो में पढ़े, तो ये नहीं हो सकता। कुरान करीम अरबी ही में पढ़ा जाएगा, वरना भी नमाज भी उर्दू में और गुजराती में और सिंधी हिंदी और मक्कामी जबानों में पढ़नी होगी। कुरान करीम तो कुरान करीम, खुतबा जो है ना, खुतबा जुमे का, वो भी गैर अरबी में पढ़ना मना है। सुन्नत मुतवारिसा चली आ रही है कि अरबी ही में खुतबा पढ़ना है, उर्दू में नहीं, इंग्लिश में नहीं। तो इसलिए कुरान करीम जो अल्लाह ने अरबी में उतारा तो वो अरबी में ही हमने पढ़ना है, और इस अरबी में पढ़ने से ही अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तामील मानी जाएगी। दूसरी जबान में पढ़ने की शरण इजाजत नहीं है, बल्कि गुनाहगार होगा। बाद लोग ने इंग्लिश में आयतें लिख लेते हैं, कोई गुजराती में लिख लेते हैं, तो ये शरण जायज नहीं है, इसको भी तहरीफ कहा गया है। क्योंकि मुनज़्ज़ल मिनल्लाह जो है ना, यानी अल्लाह की तरफ से जो नाजिल शुदा है वही पढ़ेंगे। अब जैसे कि आइन हल्क से हम निकालते हैं ना आइन, तो ये ना इंग्लिश में ना गुजराती में, कोई जबान किसी जबान में भी हल्क में कहां से मिलेगा जैसा अरबी में। तो अब दूसरी जबान में हम पढ़ेंगे तो वो हल्क से तो नहीं पढ़ेंगे इसको, इस तरह शीन सा, चलो शीन तो एस एच करके बना देते हैं लोग, गुजराती वाले भी वो श इनका है, गुजराती का भी, उर्दू में भी शीन है। लेकिन जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया शीन का मखरज वो अदा करना है, सा नहीं है इंग्लिश में, है ना, नीचे नुक्ता हो तो बा, ऊपर दो नुक्ते हो तो ता, तीन हो तो सा, तो सा कहां से लाएंगे दूसरी जबान में? अल्लाह ने सा नाजिल किया है, अब ये सा ही पढ़ना है, सीन स्वाद दाद इन सबका फर्क करना है। तो बहरहाल ये कि ये जो साहब हैं ये खता पर हैं, इनको तौबा करनी चाहिए और ऐसी बातें ना की जाएं। सब अरबी में कुरान पढ़ें सीखें, यानी कि जहां इंग्लिश बोली जाती है तो आप इंग्लिश नहीं बोले, मैं तो मक्काबी जमान पर बोलूंगा अपनी, मुझे नौकरी पर रखो, तो ये आपको मतलब है ना कि आप चपरासी भी नहीं रखेंगे, पियोन भी नहीं बनने देंगे कि भाई यहां सब इंग्लिश बोलते हैं, तो झक मार के इंग्लिश सीखने जाओगे اور تمہیں مطلب اتنا احساس نہیں ہے کہ رب کا کلام پڑھنے کے لیے عربی میں پڑھنا نہیں سیکھ رہے؟ وہ بولتے ہم اپنی مقامی زبان میں پڑھیں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا جان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟
کان میں منہ ڈال کر نہیں, بھلے یوں ہے کپڑا بھی کان پر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, آواز جانی چاہیے. بعض تو یوں کرتے ہوئے کپڑا کھینچ کے ڈالتے ہوں گے بےچارے کو, بڑی مشکل ہے. پوچھلی ہم پوچھلی بولتے ہیں شاید اس کو, پوچھلی یا پتلی کچھ میمنی میں بولتے ہیں. یہ جو بچے کو ڈالتے ہیں نا کپڑا مخصوص ہوتا ہے کپڑا, اس کو ہٹاتے ہوں گے اور کھینچتے ہوں گے بےچارا. اب یار موم جیسا تو ہوتا ہے کہ کانوں کا ٹکڑا ہاتھ میں آ گیا تو کیا کرو گے؟ تو کپڑا بھلے آڑے ہے اور آپ کو کان پہ جھکنا بھی نہیں ہے زیادہ, وہ ضرورت نہیں ہے, بس یوں اٹھایا اور یوں اذان دیں گے سیدھے کان کی طرف, سیدھے کان میں الٹے. تو موبائل فون کے ذریعے سنت تو نہیں ہے, تو یوں تو پھر آپ بھی اپنے اعلان کر دیں بھائی جن جن کو اذان مجھ سے دلوانی ہے نا, دنیا میں جہاں بھی ہو اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر اس کا کان اسکرین کے قریب کر دو, میں اذان دے دوں گا, مدنی فیس بھی لے لیں گے اپنے.
دیکھیے آپ نے,
یہ سنت نہیں ہے.
نہیں بابا یہ آپ نے انگلی دی ہے, یہ اب دیکھیں ایک تو ریکارڈیڈ اذان ہے. اب دیکھیں یہاں میرا ایک سوال تھوڑا سا آ رہا ہے. اب اگر مثال کے طور پر کسی نے آپ کو فون کیا اور اس کی گود میں بچہ ہے اور آپ کو کہا جائے گا پاپا آپ کے پاس جو موبائل ہے آپ اسے اذان دیں, میں اپنا موبائل فون بچے کے کان کے پاس اسپیکر کھول کے رکھ دیتا ہوں, تو یہ اذان ریکارڈیڈ کہلائے گی یا براہ راست کہلائے گی یا یہ اذان کہلائے گی یا وہ والی اذان نہیں کہلائے گی؟
میرے پاس موبائل ہے, میں نے آج تک موبائل تو نہیں خریدا.
نہیں آپ کے جو
نہیں ہے میرے جیب میں موبائل,
میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو موبائل کے ذریعے جیسا فرماتے بعض ہوگا تو میں بات کر لیتا ہوں.
اس طرح بھائیوں کے موبائل ہیں.
تو اب آپ کو کسی نے موبائل کیا اور آپ سے بات ہوئی, جیسے موبائل فون پر آپ کا دم کرنا ثابت ہے اور یہ دم لے کر اس کے دم میں دم آ جانا ثابت ہے, تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ اس طرح موبائل فون پر آپ نے یا کسی چلے کسی نے بھی اذان دی تو اب وہ اذان اس معنی میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟
بچے کے کان میں اذان دینا سنت ہے, ٹھیک ہے نا؟
ٹھیک ہے.
اور یہ ہر مریض کو دم کرتے پھرنا یہ سنت تو نہیں ہے نا, یہ اور چیز ہے. ایک شرعی ایک مطلب ہماری ایک شرعی ترکیب ہے جو بچے کو اذان دیتے ہیں.
چلو بھائی دم کو بھی ہم نے
وہ نہیں, موبائل پہ میں موبائل پر اذان دینے والے کو گناہگار تو نہیں کہوں گا, لیکن یار وہ سنت تو ادا نہیں ہوئی نا اذان کی موبائل کے ذریعے. تو میں نے اس پر الزامن کہا نا, یا تفنن کے طور پہ کہا کہ اگر موبائل پر ہے تو کیوں نہ پھر اسکرین پر جمع کر کے ہم جتنے بچے ہوئے ہوں کہ بھائی اگر آپ اذان دلوانا چاہتے ہیں یہ مدنی فیس ہوگی, اگر آپ بھی سفر کرتے ہیں تین دن تو بچے کو اسکرین کے پاس لے آئیں, اس کے کان میں اذان دوں گا مدنی چینل کے ذریعے. ویسا کروں گا نہیں سمجھے, جب تک مفتیان کرام اجازت نہیں دیں گے کہ ہاں بھائی اسے سنت ادا ہو جائیے, تو سنت ادا ہوتی نظر نہیں آ رہی, نہ موبائل کے ذریعے سنت ادا ہوگی ڈائریکٹ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. راستے یا روڈ پر جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ جب وہاں مزارات اولیاء کرام آتے ہیں تو لوگ روڈ سے گزرتے ہوئے سلام کرتے ہیں, ان کا ایسا کرنا کیسا اور سلام تو زندوں کو کیا جاتا ہے؟
سبحان اللہ, ہم زندوں کو سلام کرتے ہیں یار, ہم نماز میں پڑھتے ہیں تحیات میں السلام علیک ایہ النبی, اس کے معنی ہے یا نبی آپ پر سلام ہو, کسی کو بھی پوچھ لو جا کے اس کا معنی یہی بنیں گے, یا نبی تم پر سلام ہو, یا نبی تجھ پر سلام ہو, اے نبی آپ پر سلام ہو, اے یا. تو ہم جب نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں یا نبی کہتے ہیں تو بغیر نماز کے کہنے میں کیوں وسوسا ہے؟ تو یوں مطلب یہ کہ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ میرے آقا زندہ ہے. اسی طرح اولیاء کرام کو ہم سلام عرض کرتے ہیں، تو مزارات پر گزرتے ہوئے سلام عرض کرتے ہیں، تو زندہ جب بھی سلام عرض کرتے ہیں. یہ تو ایک میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا، ورنہ سلام جو فوت ہو جاتے ہیں عوام الناس ان کو بھی کیا جاتا ہے. یہ تو شاید بہت سو کو یہ دعا یاد ہوگی، اور جس جو اعتراض کیا نا ایس ایم ایس، شاید وہ بھی کرتا ہوگا. قبروں پہ قبرستان پہ گزرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں نا، پھر اس سے گفتگو بھی تو کرتے ہیں. یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. یغفر اللہ لنا، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. تم ہم سے پہلے یہاں آ پہنچے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. یہ ترجمہ ہے اس کا. یہ تو مردے سے سلام کی بات کرتے ہیں، بات کرنا بھی ثابت ہے، اور یہ مطلب بہت اعلیٰ درجے کی حدیثوں سے ثابت ہے. تو جب یا اہل القبور کہیں تو کسی کو وسوسہ نہ آئے. مرے ہوئے کو یا کہہ کر پکارا، قبرستان تو میلوں تک پھیلا ہوتا ہے، ہے نا، قبرستان دور دور تک پھیلا ہوتا ہے. اچھا قریب ایک قبر کو آپ السلام علیکم یا ابھی، والد کے قبر پر آپ نے کہا سلام ہو اے میرے باپ تجھ پر، تب بھی جائز ہے. یا کہنا تو حدیثوں سے ثابت ہے. تو خاما خا کے مطلب مغز ماری ہے، کھوٹا کھوٹا جھگڑا ہے. یا اہل القبور کون نہیں کہتا؟ تو یا اہل القبور کہنا جائز اور یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہو جائے، تو شیطان کے وسوسے پر لا حول بھیجو. شیطان جب مشورہ دے تو کمان لاہور پر تیر استیادہ رکھ کر چلا دو. تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ پکارنے میں مسئلہ ہے، نہ ان سے گفتگو کرنے میں مسئلہ ہے، نہ ان سے مانگنے میں مسئلہ ہے. سب اللہ کی عطا سے ہو ہی رہا ہے. اللہ نے ان کو بھی سننے کی طاقت دی ہے، مجھے اور آپ کو بھی سننے کی طاقت اسی نے تو دی ہے، رب نے. جن کو نہیں دی اپنی مرضی سے، اس کو ہم ڈیف خصوصی بولتے ہیں. ڈیف جو ہوتے نہیں سن سکتے، گونگے بہرے. جو گونگا ہوتا ہے بہرا بھی ہوتا ہے، پیدائشی طور پر جو گونگا ہوتا ہے نا وہ بہرا بھی ہوتا ہے. عموماً یہی ہے. یا بعد میں کسی کی زبان اگر بند ہو گئی تو اس کے کان کام کر رہے ہوتے ہیں، یا بعد میں بہرا ہو گیا تو زبان کام کر رہی ہوتی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے مزار شریف کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام عرض کرنے میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.